الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره இந்த அழுமை செவன்டி செவன் யா செவன்டி எயிட் மேற்பு தரவாகி خلاف ورزی اصول کی خلاف ورزی کی وجہ سے کئی ہیٹر کمرے میں رکھ دیا ہوگا آگ لگ گئی طلباء کو جمع کیا مولانا جنید صاحب کے والد محترم حضرت مولانا یعقوب دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا بھئی یہ غصے میں معلوم میں کیا کہہ دوں تو آپ ذرا انہیں تنبیہ کیجئے کہ ایسی حرکت نہ کیا کریں یہ تو اللہ نے بچا لیا تو میں ایک طرف فائر بریگیڈ والے جا رہے تھے ان کے ساتھ مشغول تھا جب فارغ ہوا اور پہنچا تو ابھی حضرت مولانا ان کو واس فرما رہے تھے تو میں ان کا وہ واس سن کر حیران ہو گیا کہ میں تو اس حادثے کی وجہ سے کس قدر آگ بگولا ہو گیا اور یہ شخص ان طلبہ کو جنہوں نے نادانی میں یا کم عقلی سے ایسا کیا تو اسے تنبیہ کے بجائے جیسے خانقاہ میں پیر اور مرشد اپنے مریدین کو رضا بالقضاء کا مقام سکھاتا ہے تو اس پر ایک تقریر فرما رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مالک کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں ہر حال میں ہمیں اسے اس پر راضی رہنا چاہیے حقیقت تو ہے یہی جو حضرت مولانا نے اس وقت بجائے غصے کے اور تنبیہ کے طلباء کو رضا بالقضاء کی تلقین فرمائی تو اسی طرح یہ موجودہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اسی لیے ہمیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں ان مصائب کا کہ موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے روز مرہ کی یہ دعا تلقین فرمائی جو میں نے پڑھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جب آنکھ کھلے صبح تو پہلا کلمہ یہی، جو ہم ایمان لائے ہیں، مالک پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تو اسی کو دوسرے الفاظ میں دہرائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ الہی میں بھی تیرا اور یہ سارا کارخانہ بھی تیرا، جس طرح تو اسے آباد رکھنا چاہے یا توڑ پھوڑ کر کے قیامت لانا چاہے، تیرے فیصلے اور حکم کے خلاف ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ میرا مالک اس کی قیامت لانے پر خوش ہے، تو ہم بھی مالک کے ساتھ ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان آنکھ کھلتے ہی اسے دہرائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورت تلاوت کی، تو جہاں فجر کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے، وہ روایات علامہ نووی کے سامنے جب گزر رہی تھی، جب یہ روایت آئی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں الحمد شریف کے بعد اذا زلزلت پڑھی، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کو دہرایا اور پھر اذا زلزلت پڑھی. تو اس روایت کے بعد علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت سورہ اذا زلزلت کی تکرار کی جاتی ہے جب مصائب، مشکلات اور قیامتیں اتر رہی ہیں. اللہ عز و جل نے یہ سارا کارخانہ، زمین و آسمان، تمام کائنات بنائی، وہی اس کو چلا رہا ہے. اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے. وما تسقط من ورقۃ، کہ کوئی پتا بھی گرتا نہیں جب تک مالک کا اسے حکم نہیں ہوتا. اسی طرح یہ قیامتوں کا جگہ جگہ آنا، بڑے بڑے واقعات کا ظہور، یہ مالک نے جو اس کائنات کی ڈائری پہلے سے لکھ دی ہے تقدیر کے نام سے، رضا بالقدر کا مسئلہ اسی لیے ہے کہ وہ جس طرح اس نے لکھا ہے اسی کے مطابق دنیا چلتی رہے گی. کبھی زمین اپنے حال پر ساکن ہے، کبھی کہیں زلزلے آتے ہیں، شہر کے شہر آبادیاں ساری کی ساری وہ نگل لیتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، کبھی تو اس کا یہ ہلنا اور حرکت کرنا اور زلزلے لانا پیار کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ کوہ ثبیر کا بھی ہے, دوسرے پہاڑوں کے بھی متعدد پہاڑوں کے قصے ہیں, ایک سے زائد قصے ہیں, کہ اپنے محبوبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں تو جس طرح زلزلہ آتا ہے, ہمارا مشکات کا سال تھا سہارنپور میں, حضرت شیخ یونس صاحب کا ظہر کے بعد مشکات کا درس ہو رہا ہے اور اچانک جس طرح کشتی ہلتی ہے, ساری عمارت ادھر ادھر ہل رہی ہے, تو شروع میں تو ہر ایک نے یہی سوچا ہوگا کہ مجھے کچھ چکر آ گیا, پھر طلبا چلا اٹھے کہ زلزلہ زلزلہ, تو سب باہر برآمدے پر پہنچ گئے, وہاں اکٹھے ہوئے, جب زور کی آواز میں اس طرح کے کوئی 50 یا کئی 100 ٹرینیں نیچے سے انڈر گراؤنڈ گزر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا چیز کہاں سے کہاں گزر کر مالک نے پہنچائی ہوگی. تو جب یہ پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسے خطاب کر کے فرما رہے ہیں, اثبت فانما علیک نبی و صدیق و شہید, کہہ رہے تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر کون کھڑا ہے, اللہ کا نبی اور صدیق, اور صدیق کے ساتھ جو دو ہیں اور وہ دونوں شہید ہونے والے ہیں. تو یہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہوا اثبت تو وہ ساکن ہو گیا, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر نہیں ہلا. تو یہ تو اس کا ہلنا پیار کے لیے تھا کہ وہ جھوم اٹھا وہ خوشی کے مارے کہ آج میرے کندھے پر میرے سر پر کتنی مبارک ہستیاں ہیں, تو اس فخر اور اس شرف کی وجہ سے وہ جھوم اٹھا. لیکن کبھی جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو اگر نافرمان تھا تو روایت میں آیا کہ وہ جس طرح چکی کے دو پارٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح وہ بھینچتی ہے اسے, پھر چھوڑ دیتی ہے, پھر جسم بن جاتا ہے, پھر بھینچتی ہے. تو اسی طرح مسلسل اسے بھینچتی رہے گی اور پیستی رہے گی, اور اسی کو زمین کو مالک کی طرف سے کسی کے بارے میں حکم ہوگا تو وہ تو جب رکھا گیا تھا تو چھوٹی سی کوٹڑی تھی جس میں کروٹ بھی نہیں لے سکتے, لیکن وہ منتہائے نظر تک وسیع ہو جاتی ہے. تو وہاں لکھا ہے کہ یہ چونکہ انسان اور مخلوق کو اللہ عز و جل نے مٹی سے پیدا کیا تو اس لیے اسے اس کے اوپر نگراں بنایا کہ جزا نعمت کے ذریعے بدلہ یا سزا کہ اس کے کیے پر اسے سزا دی جائے. تو جس طرح بچپن میں کوئی حرکت ہو گئی تو امی جان کی تھپڑیں کھاتے تھے, تو اسی طرح یہ کافر کے لیے اور نافرمان کے لیے مالک کا حکم ہوگا کہ اسے پیستے رہو, بھیجتے رہو کہ یہ تیرے ذرات سے ہم نے اسے پیدا کیا تھا, اس کے یہ کرتوت تھے. اور کسی کے لیے حکم ہوگا تو تحد نظر وہ وسیع ہو جائے گی. تو دوستو یہ کائنات بڑی عجیب و غریب مالک نے بنائی ہے. اس کی ایک ایک, یہ تو ابھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کے دور میں ہیں. ارے ترقی تو کئی دفعہ لوگوں نے دیکھی بھی, پھر قیامتیں آ گئی, ختم ہو گئی ترقیاں ساری کی ساری. اسی لیے کوئی پچاسوں اس طرح کے قصے ہیں. ابھی وقت نہیں کہ اس کو میں دہراؤں. مختصر یہ کہ یہ جو مغل سلطنت ختم ہوئی تو بڑی بڑی عمارتیں تھیں دہلی میں, تو ان عمارتوں کی بناوٹ کیسی تھی اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ عمارتیں ہیں ایک ایک دو دو کلو میٹر کے ایریے میں ساری کی ساری. تو کہتے ہیں کہ کہاں تک وہ ترقی یافتہ زمانہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی میسج دینا ہے دوسری عمارت والوں کو, دوسری جگہ والوں کو, تو وہ پتھر کی عمارت اس کے قریب پہنچ کر جو جس طرح فون میں پیغام دیا جاتا ہے وہاں کہہ دو, وہاں پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ یہ موبائل ابھی شروع ہوا, میں نے رمضان کے بیان میں کہا تھا کہ علامہ سیبتِ ابن جوزی نے, علامہ ابن جوزی کے نواسے نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام رکھا مرآت الزمان. پورا زمانہ چاہے کئی صدیوں تک کا آپ پچھلا ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو سارا اس میں محفوظ, اس آئینے میں, اسی میں میں نے قصہ بتایا تھا کہ خلیفہ منصور نے جب اہل بیت کے ایک بہت بڑے فرد کو گرفتار کیا ہے کہ بتا تیرے بیٹے کہاں ہیں, ابراہیم اور عبداللہ کے متعلق, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ پر قیامتیں بیت رہی ہیں, بتا دو. تو کتنا پیارا جواب دیا اس سید زادے نے. اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دو. تب وہ پھیر رہے ہیں تو اس قصے کو قرآن کریم میں جہاں بیان کیا گیا تو وہاں اسی جگہ پر پہنچ کر اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ بہت بڑا امتحان تھا. تو وہ فرمانے لگے کہ خدا نے خود حکم فرمایا اور امر الہی کے مطابق چھری پھیری جا رہی ہے, تو اس کو جب کہا گیا بلا المبین, تو یہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ تو ظلمن اسے قتل کرنا چاہتے ہیں, اسی کے لیے اس کو تلاش کر رہے ہیں, تو میرا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا امتحان ہے, تو میں کیسے اپنے بیٹوں کے متعلق بتاؤں گی وہ کہاں ہیں. تو وہ وہاں بصرہ کے قریب ہندیہ نامی علاقہ تھا, وہاں پہنچ جاتے تھے اس طرح کے مظلوم, اور وہاں سے جہازوں میں ساحلی علاقوں میں جا پہنچتے تھے. تو اب خلیفہ منصور کے بھیجے ہوئے جو ان کی تلاش میں تھے, تو انہوں نے ان کو دور دراز علاقوں میں پہنچ کر کے وہاں سے گرفتار کر لیا. تو وہاں علامہ سیبتی ابن جوزی نے لکھا ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک دفعہ اپنے جروکے میں بیٹھا ہوا تھا, تو اپنے اس آئینے میں, اس کو مرآۃ الزمان کہا جاتا ہے, اس میں وہ دیکھ رہا تھا, تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ فلاں جگہ یہ لوگ ہیں, چنانچہ وہاں اس نے اپنے آدمی بھیجے اور وہاں سے ان کو پکڑا گیا, شہید کیا گیا, ان کا کاٹ کر سر خلیفہ کے پاس لایا گیا. تو یہ میرا تو زمان اور یہ موبائل اور یہ سب پہلے بن چکا ہے, بن کر پھر ختم ہو گیا تھا جب قیامتیں آئیں. پتہ نہیں کتنی کتنی ترقی یافتہ قومیں اس روئے زمین پر آئیں, جن کے قیام ہیں ان کے مقابلے میں تو اس وقت جو دنیا چل رہی ہے ہیچ ہے. تو اللہ عز و جل ان تمام قیامتوں سے محفوظ رکھے. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک مار کر پہاڑ سے فرمایا اثبت, تو انما علیک نبی و صدیق و شہید, تو یہ زمین سنتی بھی ہے اور مختلف قطعات زمین کے مختلف احکام, جیسے جہاں کہیں مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مسجد بن گئی, پھر وہاں پر اور کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی. وہ کل قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کچھ چیزیں روئے زمین کی ایسی ہیں جو اوپر اٹھا لی جائیں گی, جیسے کعبۃ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک, ریاض الجنہ جسے ہم کہتے ہیں, جہاں سب سے زیادہ بڑے مسجد کے اندر, اس کو اوپر اٹھا لیا جائے گا, کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا, مساجد کو اوپر اٹھا لیا جائے گا. ہمارے ڈاکٹر نقدی صاحب بارباڈوس, انہوں نے فون کیا, اچھے بھلے تھے وہ, انہوں نے کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا بستر لے کر, سب سامان لے کر, جتنا سامان تھا میرا, مسجد میں پہنچ گیا, تو اس کی کیا تعبیر؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو لفٹ میں بیٹھ گئے سیدھے اب جنت میں. تو کہ اچھا, میں نے کہا ہاں بالکل, کوئی ایک دو ہفتے گزرے ہوں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ لفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہنچ گئے ہوں گے اوپر. ابھی گزشتہ ہفتے ابراہیم بھائی سعید بولٹن سے قدس شریف جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے گزشتہ کل آپ کو خواب میں دیکھا. تو میں نے کہا بھائی کیا دیکھا, اچھا برا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھا اور کہتے ہیں کہ جو درسگاہ ہے یہ والی درسگاہ, تو کہتے ہیں کہ مسجد اور دارالعلوم کی یہ عمارت ساری کی ساری اور کچھ عمارتیں اور بھی ہوں گی تو وہ جنت میں ہیں, اور وہاں جس طرح تم درس دیتے ہو تو اس طرح حدیث پاک کا اسی درسگاہ میں جنت میں درس دے رہے ہو, تو یہ اوپر اٹھا لی جائیں گی. تو جو جس نے جو یہاں نیک کام کیے ہوں گے, تسبیح پڑھی ہوگی, ذکر کیا ہوگا, تلاوت کی ہوگی, سجدے کیے ہوں گے, تو اس پر یہ گواہ ہے زمین, اسی لیے تمام مساجد اوپر اٹھا لی جائیں گے. اور اسی لیے جہاں جہاں دارالعلوم میں درس ہوا اور مسجد بدلتی رہی, پہلے تو مسجد تھی نہیں, تو جو بورڈنگ والا حصہ مشہور ہے اس طرف کونے والا, تو اس کی دوسری منزل پر ہم نے سب سے پہلے تعلیم شروع کی تھی, جب یہ حافظ شبیر ملو صاحب اور یہ ملاوی سے پڑھنے کے لیے آئے, یہ پہلا سال تھا. تو سال شروع ہوا اور ختم ہوا تو کل طلبا کی تعداد صرف 16 رہی. پہلے شروع میں ایک دو آئے, پھر تیسرا چوتھا, سال ختم ہوا تو صرف 16 طلبا تھے جن میں حافظ شبیر ملو بھی. تو اس وقت ہم وہاں اوپر کی عمارت میں جو روڈ کی طرف آخری کمرہ ہے اس میں نماز پڑھتے تھے. تو حافظ غلام حسن خان, ڈرائیور غلام حسن خان, جن کے بیٹے یہاں دارالعلوم میں تجوید پڑھاتے رہے, قاری فدا, ان کے والد ایک دفعہ مجھے 2-3 صفحے کا لمبا خط لکھتے ہیں. اس میں لکھا کہ میں ایک دفعہ دارالعلوم, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دارالعلوم میں پہنچا تو بتایا گیا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت کرائی جاتی ہے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا ہو, زیارت کرنی ہو, تو دارالعلوم میں فجر کی نماز کے بعد پہنچ جایا کرے. کہتے میں بھی پہنچا. وہ حافظ غلام حسن اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں پہنچا وہاں تو اوپر جہاں نماز ہوتی تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے جنازے میں لایا جا رہا ہے اور ساری مخلوق زیارت کر رہی ہے. پھر یہ بدل کر جہاں اس وقت ڈائننگ ہال ہے وہ ہال بھی مسجد تھا. تو ایک دفعہ یہی ابراہیم سعید جنہوں نے خواب میں دارالعلوم کو جنت میں دیکھا, دارالعلوم والوں کو جنت میں دیکھا, تو ان کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا, ایک مشورہ کہ بھئی یہ مسجد یہ حصہ تعمیر ہو رہا تھا تو مسجد کی تعمیر کے لیے ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہر مہینے جو جتنا دے سکے 5-10-100 جتنے پاؤنڈ تو وہ منتھلی یا ویکلی, تو اس میں پابندی سے آپ لکھوا دیں اور آدمی آ کر آپ سے وصول کر لیں گے. تو اس کی یاد دہانی کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک کیلنڈر بناتے ہیں کہ کام پچھلے مہینے یہاں تک ہوا تھا, اب یہ نئی تصویریں ہیں, اتنا کام بڑھ گیا, تو اس طرح لوگوں کو بھیجتے رہیں گے. تو مشورہ تو صرف ہم دو نے کیا, ہم دو کے سوا کوئی جانتا نہیں. اور اس مسجد سے پہلے کتب خانہ بن چکا تھا, وہاں مسجد تھی. تو اس وقت معمول تھا کہ دو طالب علم باری باری اعتکاف کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے اعتکاف میں, اور ایک قرآن شریف 24 گھنٹے میں پورا کرتے تھے. دو قرآن شریف دونوں طالب علم پڑھیں گے. تو یہ ان کی باری تھی. ہمارے صوفی محمد طاہر صاحب واڑی والا مدرسۃ الدوم العالی کی, تو وہ صبح مجھے اپنا خواب بتانے لگے کہ آج میں اعتکاف میں تھا, سویا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ افریقہ میں ہیں, اور اس وقت وہاں ڈچ حکومت تھی ساؤتھ افریقہ میں. تو وہاں کے افریقی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ میں شریک ہیں. چنانچہ چند مہینے اس کے بعد نہیں گزرے کہ سچ مچ وہ ملک آزاد ہو گئے. آپ نے کہیں نہیں پڑھا کہ ایک لمبی چوڑی جنگ ہوئی اور گولیاں چلی ہوں اور ہزاروں انسان مرے ہوں, فوجوں کی جنگ بغیر کسی اس کے. تو یہ بھی اسی مسجد والے حصے میں. حضرت شیخ قدس سیرو جب تشریف لائے تھے تو یہ بالکل ونڈو کے سامنے جو کمرے نظر آتے ہیں, آخری کمرہ وہاں حضرت کا قیام, اور حضرت کے سامنے سارا جو لون ہے اس کے اوپر پنڈال بنایا گیا تھا. تو اس پنڈال میں مسجد تھی, نمازیں ہوتی رہی. تو ہمارے بھائی محمد انور صاحب نے خواب دیکھا کہ وہاں وہ جو ٹینٹ ہم نے بنایا تھا وہ نہیں ہے بلکہ 4 خیمے ہیں, ایک بڑا 3 چھوٹے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک خیمے میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر ایک خیمے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک میں سے حضرت داؤد علیہ السلام نکلے. دیکھو وہ جو اس وقت حضرت شیخ قدس سیرو کی موجودگی میں وہاں مسجد بنی اور نماز, اس کا کیا مقام. اللہ عز و جل ان مساجد کو محفوظ رکھے اور ان قیامتوں سے امت کو محفوظ رکھے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نماز شروع ہو رہی, سبھی بنا رہے.